بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور بڑے کیف کے عالم میں فرمایا کرتے کہ جب تم لوگ سجدے میں جاتے ہو اور سجدے میں سبحان ربی العلیٰ کئی مرتبہ کہتے ہو، مشین کی طرح زبان پر یہ تسبیح جاری ہوتی ہے، لیکن اگر کسی دن یہ کلمہ سبحان ربی العلیٰ ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ دل سے نکل گیا تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ سبحان ربی العلیٰ کی بدولت بیڑا پار کر دیں۔ لہذا یہ مت خیال کرو کہ تنہا گھر میں رہ کر عبادت کریں گے تو نیند آ جائے گی، اس لیے اگر نیند آ جائے تو سو جاؤ، لیکن چند لمحات جو عبادت میں گزارو وہ اگر سنت کے مطابق گزارو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ فرماتے ہیں اگر قرآن شریف پڑھتے پڑھتے نیند آ جائے تو سو جاؤ، سو کر تھوڑی سی نیند پوری کر لو پھر اٹھ جاؤ، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند کی حالت میں قرآن شریف پڑھتے ہوئے تمہارے منہ سے کوئی لفظ غلط نکل جائے۔ لہذا ایک آدمی ساری رات سنت کے خلاف جاگ رہا ہے اور دوسرا آدمی صرف ایک گھنٹہ جاگا لیکن سنت کے مطابق جاگا، تو یہ دوسرا شخص پہلے شخص سے کئی درجے بہتر۔ گھروں میں نوافل کی عبادت بہت افضل چیز ہے، جتنا بھی رات کے کسی حصے کے اندر نصیب ہو جائے بہت مبارک ہے، بہت مبارک ہے۔ اور اخلاص کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، اخلاص سے کی ہوئی عبادت تھوڑی بھی بہت ہوا کرتی، اور بن اخلاص کے اور بغیر سنت کے بڑا عمل بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ فرمایا کرتے ہیں ایک دن کسی آدمی کے پاس جا کر اس کی تعریف کرو اور اس کے بارے میں اچھے اچھے کلمات کہو، اور تم اگلے دن پھر جا کے اس کی تعریف کرو، تیسرے دن پھر جا کر تعریفی کلمات کہو، اب اگر تمہارا یہ عمل اس شخص کو پسند ہوگا تو تمہاری بات سنے گا، منع نہیں کرے گا، لیکن اگر تمہارا یہ عمل اس کو پسند نہیں ہوگا تو ایک مرتبہ کرو گے، دو مرتبہ کرو گے، لیکن تیسری مرتبہ تمہیں باہر نکال دے گا، تمہیں تعریف کرنے نہیں دے گا۔ اسی طرح جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا اور پھر اللہ نے اس کو جاری رکھا اور تمہیں دوبارہ توفیق دی، تیسری بار توفیق دی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا یہ عمل اللہ کو پسند ہے۔ یہی ٹوٹا پھوٹا عمل اس کے ہاں پسند ہے، لہذا اس کی نقدری مت کرو بلکہ اس ٹوٹے پھوٹے عمل پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ تم کسی کے یہاں جا کے اس کی تعریف کرو اچھے اچھے کلمات سے، اور دوسرے دن پھر جا کے تعریف کرو، اور تیسرے دن پھر تعریف کرو، تو مطلب کیا ہے؟ اسے اچھا لگ رہا ہے نا، تبھی تو اپنے سامنے اپنی تعریف سن رہا ہے۔ تو جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو اور اس کا ذکر کرتے ہو اور پھر توفیق مل جاتی ہے اور پھر توفیق مل جاتی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کو تمہارا یہ ذکر پسند ہے، اگرچہ ٹوٹا پھوٹا ہی ہے، اگرچہ یہ ٹوٹا پھوٹا ہی ہے اور بے خیالی اور بے دھیانی کے اندر بھی ہے، لیکن آپ کو مسلسل توفیق مل رہی ہے تو یہ اللہ کی عنایت ہے، اس پہ شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کے لائق بنایا اور اس کی توفیق عطا فرمائی، اور جب شکر کرو گے اللہ اور بڑھیا توفیق نصیب فرما دے، اور اچھی عبادت کی توفیق ملے گی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے سیدھی سادی بات ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عمل کرتے رہو اور ہر عمل پر اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ آپ نے اپنے فضل کرم سے توفیق عطا فرمائی، آپ کا شکر ہے، میرے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، جب اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا خیال آئے تو اس پہ توبہ استغفار کر لو، یا اللہ مجھ کو کوتاہیاں ہو گئیں معاف فرما دی، ایسا کرنے سے انشاءاللہ تواضع کا بھی حق ادا ہو جائے گا اور شکر کا بھی حق ادا ہو جائے گا، کوتاہی ہو جائے معافی مانگو، عمل کی توفیق مل جائے شکر ادا کرو، نیکی بھی میرا کمال نہیں اور گناہ پر بھی مجھے اصرار نہیں، بلکہ گناہ پر شرمندگی ہے، اور نیکی پر بھی شکر ہے کہ اللہ تیری توفیق ہے بس، تو نیکیوں سے بڑائی نہیں آئے گی، عجب نہیں آئے گا۔ شیطان اپنی بزرگی کا خیال نہیں ڈالے گا. اللہ کی مہربانی, اس کا کرم ہے بس. تو تواضع بھی نصیب ہو جائے گی اور شکر بھی ہو جائے گا, اور یوں تکبر قریب نہیں آئے. خط فرما کرتے تھے, میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, آج تمہیں اس بات کی قدر نہیں ہوگی, جب کبھی اللہ سمجھنے کی توفیق دیں گے تب تمہیں قدر معلوم ہوگی, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کثرت سے کیا کرو, اس لیے کہ جس قدر شکر کرو گے امراض باطنیہ کی جڑ کٹے گی. باطنی امراض تکبر, عجب, بڑائی, حرص, یہ باطنی امراض ہوتے ہیں. فرمایا ان کی جڑ کٹے گی اگر تم روحانی مادی نعمتوں پہ اللہ کے شکر ادا کیا کرو. اللہ نے کوئی دنیاوی نعمت دی ہے اس پہ بھی شکر ہو, کوئی دینی نعمت دی ہے اس پہ بھی شکر ہو. تو باطنی امراض کی جڑ کٹے گی. اللہ تعالیٰ شکر ہے, نماز پڑھی ہے اللہ تعالیٰ شکر ہے, تلاوت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ شکر ہے, اللہ راتوں کو اٹھنا نصیب فرما دے اف اللہ کا شکر ہے, شکر ادا کر رہا ہے اس کا دل سے, اور یہ ساری توفیق اسی کی ہے, اسی کی عنایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, دعا کرتے تھے, اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں نیکی کی توفیق ملے تو خوش ہو جائے, اور خطا ہو جائے تو معافی مانگے. تو خوش ہونے کا مطلب کیا ہے کہ دل سے شکر نکلے, اللہ تعالیٰ شکر ہے بڑی دولت دے دی آپ نے, مجھے بڑی دولت دے دی, مجھے تو بڑا متاع مل گئی, مجھے تو بڑی سرمایہ مل گیا, اور دل سے اس کا شکر نکلے. جیسے بیٹا ملتا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے, دنیا کے لحاظ سے کوئی اچھی سی کاروباری صورت ملے کتنی خوشی ہوتی ہے. ایسی ایمان والے کو جب نیکی کی توفیق ملتی ہے تو اس طرح خوشی ہوتی ہے, سرمایہ ہاتھ آ گیا, دولت ہاتھ آ گئی, تو شکر ہو اس پہ. فرمایا کرتے ہیں میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, آج تمہیں اس بات کی قدر نہیں ہوگی, جب کبھی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دیں گے تب تمہیں قدر معلوم ہوگی, وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر کیا کرو کثرت سے, اس لیے کہ جس قدر شکر کرو گے امراض باطنیہ کی جڑ کٹے گی. واقعہ یہ ہے کہ اس وقت واقعی وہ باتیں اتنی سمجھ میں نہیں آتی تھی, اب تو کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگی ہیں. یہ شکر ایسی دولت ہے جو بہت سے امراض باطنیہ کا خاتمہ کرنے والی. اب فرمایا کرتے تھے میاں وہ ریاضتیں مجاہدے کہاں کرو گے جو پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے, جنگل میں چلے گئے ستو پھانک رہے ہیں, مجاہدے کر رہے ہیں. تو فرمایا کرتے ہیں میاں اب وہ ریاضتیں مجاہدے کہاں کرو گے جو پہلے زمانے کے لوگ اپنے شیوخ کے پاس جا کر کیا کرتے تھے, رگڑے کھایا کرتے تھے, محنتیں کرتے تھے, مشقتیں اٹھاتے تھے, بھوکے رہتے تھے, تمہارے پاس اتنا وقت کہاں اور تمہارے پاس اتنی فرصت کہاں, بس ایک کام کر لو اور وہ یہ ہے کہ کثرت سے شکر کرو, جتنا شکر کرو گے انشاءاللہ تواضع پیدا ہوگی اور اللہ کی رحمت سے تکبر دور ہوگا, امراض باطنہ ختم ہوں. کوئی بھی خوبی ملی ہے اور کوئی بھی نعمت نصیب ہوئی ہے, دنیاوی یا دینی, روحانی یا مادی, اللہ کا شکر ادا کرو, اللہم لک الحمد, اللہم لک الحمد, اللہ تعالی شکر ہے. اور دل کا شکر یہی ہے کہ میری تو نالائقیاں ہیں لیکن اللہ کی عنایات, دل کا شکر یہی ہے کہ میری تو نالائقیاں ہیں لیکن اللہ تعالی کی عنایتیں ہیں, کہ ایمان کا ماحول دے دیتے ہیں, ایمان کی زندگی دے دیتے ہیں, ایمان کے اعمال عطا فرما دیتے ہیں. ہاں میری نالائقیاں ہیں, اس کی عنایات, یہ دل کا شکر ہے. اگر یہ ہر وقت دل کا یہ احساس رہے گا تکبر نہیں ہوگا, عجب نہیں ہوگا, اپنے کسی کمال پہ آدمی نہیں اترائے گا. اس لیے کہ یہ باطنی مرض ایسا ہے کبر کا, فرمایا جس میں رائی کے برابر بھی ہوگا نا جنت میں نہیں جائے گا. بد اخلاقیوں کی جڑ ہے تکبر, بد اخلاقیوں کی جڑ ہے تکبر, لیکن جب یہ نظر ہوگی بس یہ اللہ کی عنایت اس کی مہربانی ہے, بس اس کا کرم ہے. حد فرمایا کرتے تھے نگاہ کا غلط استعمال باطن کے لیے سم قاتل ہے, باطن نیکیوں سے پر نور ہوتا ہے, منور ہوتا ہے, بصیرت بڑھتی ہے, بصیرت بڑھتی ہے. لیکن جب آدمی اپنی بصارت غلط استعمال کرتا ہے تو یہ بصیرت اندھی ہو جاتی ہے, اندر کی روشنی ختم ہو جاتی ہے, سارا نور ظلمت سے بدل جاتا ہے. مہینوں کی ریاضتیں اور محنتیں, ایک بد نگاہی سے سارا نور ختم ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہے مجاہدہ, ہے مجاہدہ, لیکن تبھی تو اللہ کے نبی نے انعام بھی بڑا بتایا ہے. فرمایا جو اللہ کی خاطر اپنی نظر جھکا لے گا اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے گا, ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے گا. تو فرمایا کرتے تھے نگاہ کا غلط استعمال باطن کے لیے سم قاتل ہے. اگر باطن کی اصلاح منظور ہے تو سب سے پہلے اس نگاہ کی حفاظت کرنی ہوگی. اس وقت ظاہری اعمال ماحول سے آ جاتے ہیں. آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا, لیکن اگر آدمی حرم میں جائے نا, ماحول ہوتا ہے نا, تو نماز پڑھ لیتا اور پانچوں وقت حرم میں پہلے سے پہنچ جاتا ہے. تبلیغ بھی جائے نا, تین دن کے اندر ہوتا ہے, جلدی پڑھنے لگتا ہے. تو ظاہری اعمال ماحول سے جلدی آ جاتے ہیں, لیکن اندر سے کینہ ختم ہو جائے, بغض ختم ہو جائے, حسد ختم ہو جائے, حرص دنیا کی ختم ہو جائے, یہ باطنی امراض اتنی جلدی نہیں ختم ہوتے, یہ تو جلدی ختم نہیں ہوتے. ظاہری اعمال تو ماحول سے جلدی آ جاتے ہیں. ایک آدمی صرف جمعہ پڑھتا تھا, حرم گیا, پانچ وقت کی نماز پڑھنے لگ گیا, ماحول آتی بدل گیا ظاہر, لیکن اس کے اندر سے تکبر بھی نکل گیا. نہیں ایسا نہیں ہوتا. دنیا کی محبت بھی نکل گئی. نہیں ایسا نہیں. وہ اتنی جلدی نہیں نکلتی. تو فرمانے لگے اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میرا باطن بھی مسلمان ہو جائے اور باطنی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے, کچھ فرائض ایسے ہیں جن کا تعلق ظاہر سے اور کچھ فرائض اسلام کے ایسے ہیں جس کا تعلق باطن سے. حب الدنیا رأس کل خطیئہ, دنیا کی محبت حرام ہے, دنیا کی محبت حرام ہے, اور اس حرام کی وجہ سے سارے حرام پیدا ہوتے ہیں. ہر گناہ, ہر مصیبت اس وجہ سے آتی. اب یہ دل دنیا کی محبت سے پاک ہو جائے, یہ باطنی فرض ہے, یہ باطنی فرض ہے. تو دنیا کمائی نہیں کیا, کاروبار نہ کریں, اس کی مثال دی تھی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے, کشتی کے لیے پانی ضروری ہے بھائی, لیکن بس اس پانی کو کشتی میں نہ آنے دینا, نیچے نیچے رہنے دینا. دنیا کی اہمیت ضرورت اپنی جگہ, لیکن دل پہ نہ آنے پائے. دل کی کشتی میں آ جائے گا خراب ہو جائے گا. ضرورت کے درجے میں استعمال کریں اور ضرورت کی سطح پہ اسے رکھیں. یہ نہیں کہ ہر وقت دل کو رہا اس دنیا کی خاطر, ہر وقت اس دنیا کی خاطر دل کو رہا ہے. اور دنیا مال کا نام نہیں ہے صرف, دنیا صرف مال کا نام نہیں ہے, جاہ کا نام بھی ہے, تعریف کا شوق, تعریف کا شوق, جاہ کا شوق, عزت کی حریص, کہیں بس ہی نہیں نا. سب سے نمایاں, یہ کتنا نمایاں ہو گئے, لیکن یہ سب دنیا ہے. حب الدنیا, تو کچھ فرائض اسلام کے وہ ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے اور کچھ کا تعلق وہ ہے جس کا تعلق باطن سے ہے. دونوں فرائض پورے کرنے کا نام مسلمانی ہے. تو فرمایا جو اپنے باطن کی اصلاح چاہتا ہے تو پہلا قدم کیا ہے؟ اپنے نظروں کی حفاظت کرنا شروع کرنا. اپنی نظروں کی حفاظت کرنا شروع کرنا. فرمایا سب سے پہلے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہوگی. یہ کام بڑا مشکل نظر آتا ہے, ڈھونڈنے سے بھی آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی. ہر طرف بے پردگی, بے حجابی اور یعنی کا بازار گرم ہے. ایسے میں اپنی نگاہوں کو بچانا مشکل نظر آتا ہے, لیکن اگر ایمان کی حلاوت حاصل کرنا منظور ہے تو اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق اور محبت منظور ہے اور اپنی باطن کی صفائی اور طہارت منظور ہے, تو پھر یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی ہوگا, اس کے بغیر چارہ کار نہیں. اگر واقعی اللہ کی محبت چاہیے, ایمان کی علاوت چاہیے اور نور باطن چاہیے, تو پھر یہ کڑوا گھونٹ پینا ہوگا. نظروں کی حفاظت کرنی ہو, اب وہ نظروں کی حفاظت صرف سڑکوں پہ نہیں ہوتی, لٹریچر پر بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, فیس بک پہ بھی ہوتی ہے, موبائل پر بھی ہوتی ہے. نظروں کی حفاظت, اگر ایمان کی حلاوت کرنا حاصل کرنا منظور ہے اور اللہ رب العزت تعلق اور محبت منظور ہے, اپنے باطن کی صفائی طہارت منظور ہے, تو پھر یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی ہوگا. یہ کڑوا گھونٹ پیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. اعمال کا ثواب مل جائے گا, اعمال کا ثواب ملے گا, لیکن نور باطن مل جائے, بصیرت مل جائے, ایمان کی ترقی ہو جائے, ٹھیک ہے نا, یہ تو اتنی بڑی سوراخ ہے کہ سارا نور ظاہر ہو جائے, سارا نور ظاہر ہو جاتا. مگر جب ذرا اس کی عادت ڈالو گے پھر یہ گھونٹ ایسا میٹھا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بغیر چین بھی نہیں آتا. سبحان اللہ. کوئی آدمی اچھے ایمانی ماحول میں رہے نا کچھ عرصے تک, کچھ عرصے تک اچھے ایمانی ماحول میں رہے تو کوئی حرام چیز سامنے ہے تو فوراً نظر خود بہت جھک جاتی ہے, خود بہت جھک جاتی ہے. لیکن آہستہ آہستہ جب وہ کمزور ہونے لگتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ برائی برائی نہیں لگتی, نظریں ہٹانا بھی چاہے تو نہیں ہٹتی. جب پلکیں صحیح ہوتی ہیں, آدمی کی پلکیں صحیح ہوں تو آپ انگلی قریب قریب کریں تو پلکیں خود جھک جائیں گی. اللہ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ نقصان دہ چیز کے موقع پہ خود بہت گر جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو حرام کام نقصان دہ, اصل اس میں صلاحیت ہی جھکنے کی, لیکن ہم نے وہ پلکی کی اسپرنگ خراب کر دی, اس لیے نہیں جھکتے. ورنہ کچھ عرصے آدمی ایمانی ماحول میں رہے نا تو خود بہت جھک جاتی ہے. کسی کا رمضان اچھا گزر جائے, کسی کا اعتکاف اچھا گزر جائے, کسی کو اللہ کچھ دنوں کے لیے اچھے ایمانی ماحول دے دے, خود بہت جھک جاتی ہے. ذرا ہمت نہیں کرنی پڑتی, لیکن کمزور بھی ایسی ہو جاتی ہے کہ ہٹتی نہیں, ہٹتی بھی نہیں. لیکن نقصان کیا ہے؟ اندر کچھ نہیں رہتا. پھر عبادات کی صرف شکل رہتی ہے بس, اس کے اندر روح نہیں رہتی. نماز پڑھی نہ پڑھی کوئی پتہ نہیں لگا, تلاوت کی نہ کی کوئی پتہ نہیں لگا, وہ حلاوت نہیں آتی. اللہ ہمیں نصیب فرما دے, اللہ ہمیں نصیب فرما دے. فرمایا بھائی اگر باطن کی اصلاح منظور ہے اور تمہیں اللہ کی محبت چاہیے اور باطن کی صفائی اور طہارت چاہیے تو پھر یہ کڑوا گھونٹ پینا ہوگا اور اس کے بغیر بات بنے گی نہیں. اگرچہ یہ کڑوا گھونٹ ایسا ہے کہ شروع میں تو بہت کڑوا ہوتا ہے, ہمت کرنی پڑتی, ہمت کرنی پڑتی, لیکن جب آدمی ہمت کر لے اور کچھ عرصے کے بعد پھر جو مزہ جھکانے میں ہے وہ دیکھنے میں نہیں ملتا, پھر جھکانے کا مزہ اپنا. جب آدمی صحت مند ہو جائے, ظاہر بات صحت کا مزہ اپنا ہے نا, خارش میں بھی مزہ آتا ہے لیکن وہ مزہ خارش کا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ خارش ختم ہو جائے تو صحت کا مزہ زیادہ ہوتا ہے. مزہ تو خارش کرنے والے کو بھی آتا ہے, مزہ تو گناہ کرنے والے کو بھی آتا ہے لیکن وہ خارش کی طرح ہے، جس سے اور خارش اٹھتی ہے، جس سے جلد خراب ہوتی ہے، پیپ نکلنے لگتی ہے، خون نکلنے لگتا ہے، تو وہ مزہ ایسا ہے، لیکن صحت کا اپنا مزہ ہے. آج فرمایا کرتے تھے جب تم نے یہ دعا مانگ لی کہ یا اللہ مجھے گناہ سے بچا لیجئے، ہمت بھی کیجئے اور دعا بھی کیجئے. اور جب آپ نے یہ دعا مانگ لی کہ اللہ مجھے گناہ سے بچا لیجئے، لیکن اس دعا کے بعد تم گناہ کے اندر پھر مبتلا ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا میں اور زور لگائیے، اور دعا میں زور لگائیے. دنیا کے معاملے میں تو یہ جواب دیا جاتا تھا کہ جو چیز بندے نے مانگی تھی، جو کہ چونکہ وہ بندے کے لیے مناسب نہیں تھی، اس لیے اللہ نے وہ چیز نہیں دی بلکہ کوئی اور چیز دے دی. دنیا کے بارے میں تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی آدمی اللہ نے دعا مانگی اور اس کو وہ چیز نہیں دی جو اللہ نے مانگی تھی، کوئی اور چیز دے دی، تو دنیا کے معاملے تو ٹھیک ہے. لیکن کوئی آدمی گناہ کی توبہ کرے، گناہ سے بچنے کی دعا کرے، تو اس کا تو متبادل ہے نہیں، اس کا مطلب دعا صحیح نہیں. اگر دعا صحیح ہوتی تو یہ گناہ سے بچ جاتا، اگر یہ دعا صحیح ہوتی تو اس کی گناہ سے بچ جاتا. دنیا کے معاملے میں تو ہم یہ کہتے ہیں یہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، تمہاری پسند کی چیز نہیں ملی تو اللہ تعالی نے کوئی اس سے بہتر چیز دے دی ہوگی، یا اس کے بدلے میں تمہیں اجر و ثواب دے دیا ہوگا. لیکن کوئی آدمی گناہ سے بچنے کی دعا کرے، اس کا پھر نتیجہ تو یہی ہونا چاہیے کہ گناہ نہ کرے، گناہ نہ کرے. تو اس لیے پھر اپنی دعا کی فکر کرے کہ اس کی دعا صحیح ہو جائے. لیکن ایک شخص یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، مجھے گناہ سے بچنے کی توفیق دے دیجئے، تو کیا یہاں بھی یہ جواب دے سکتے ہیں گناہ سے بچنا اچھا نہیں تھا اس لیے اچھی کوئی اور چیز دے دی؟ نانا ایسا نہیں کہہ سکتے. جو اللہ نے اس سے دعا مانگنے والے کو دے دی، بات دراصل یہ ہے گناہ سے بچنے کی دعا قبول تو ہوئی، لیکن اس دعا کا اثر یہ ہوگا کہ اول تو انشاءاللہ گناہ سرزدی نہیں ہوگا، اور اگر بالفرض گناہ ہو بھی گیا توبہ کی توفیق ضرور ہو جائے گی، لہذا دین کے بارے میں یہ دعا کبھی رائے گا نہیں جائے گی. ٹھیک ہے، تو دعا بڑھیا کرو، دو چیزوں میں سے ایک پھر ضرور ملے گی. اگر دعا بڑھیا ہوئی یا تو گناہ سے بچ جائے گا، اور اگر گناہ ہو بھی گیا تو جلدی توبہ کی توفیق ہو جائے گی. یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی. فرمایا کرتے تھے اس دعا کرنے کے باوجود اگر پاؤں پھسل گیا اور گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ سے بدگمان مت ہو جاؤ کہ اللہ میاں نے ہماری دعا قبول نہیں کی. ارے نادان، تجھے کیا معلوم ہم تجھے کہاں پہنچانا چاہتے ہیں؟ اس لیے جب گناہ سرزد ہوگا تو پھر تمہیں توبہ کی توفیق دیں گے، اور پھر ہم تمہیں اپنی ستاری، اپنی غفاری، اپنی پردہ پوشی کا، اپنی رحمتوں کا مستحق بنائیں گے. اس لیے اس دعا کو کبھی رائے گا اور بیکار مت سمجھو، بس یہ دو کام کرتے رہو، ہمت سے کام لو اور دعا مانگتے رہو، پھر دیکھو کیا سے کیا ہو جاتا، پھر دیکھو کیا سے کیا ہو جاتا. کوئی بھی ایسا گناہ جو آپ کو مشکل لگ رہا ہے چھوڑنے میں، کوئی بھی گناہ جو آپ کو مشکل لگ رہا ہے چھوڑنے میں، ہمت اپنی سی کرو اور دعا کرو. اچھا، ہمت بھی ہماری کیا ہوتی ہے؟ تو بھائی اللہ سے ہمت بھی مانگ لو. اللہ میں تو ہمت بھی نہیں کرتا، بڑی بے ہمت قسم کا آدمی ہوں، بڑا ہی کاہل اور سست ہوں، اللہ مجھے ہمت بھی دے دے. ٹھیک ہے نا بھائی، اللہ رب العزت کیا کل عذر تو پیش کر دیں گے نا، اللہ میاں گناہ کر رہا تھا، دعا بھی کر رہا تھا، دعا بھی کر رہا تھا. دعا تو کر لینا آدمی. اچھا، ہم بس اوقات دعا بھی نہیں کرتے کہ گناہ چھوٹ ہی نہ جائے، اس لیے کہ بعض گناہ ہم چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. ہم سمجھتے ہیں جھوٹ کے بغیر کیسے کاروبار ہوگا، بد کلامی بد زبانی کے بغیر کاروبار کیسے ہوگا. بعض گناہ تو ہم چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، نیت ہی نہیں کرتے. حالانکہ ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا ہے، ہر نافرمانی کے پیچھے اللہ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے. تو یہ تو عزم ہو نا، یہ تو فیصلہ ہو کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا. اب بعض گناہ ایسے ہیں جن کو چھوڑنا آسان ہے، بعض وہ ہیں جن کو چھوڑنا بہت مشکل ہے. جو مشکل ہیں ہمت کے ساتھ دعا کر لیں، دعا میں اہتمام کریں. تو جب اللہ رب العزت آسان کر لے تو پھر کیا مشکل رہ جاتی، جب اللہ رب العزت آسان فرما دے پھر کیا مشکل رہ جاتی. تو ہمت کیجئے اور دعا کیجئے، پھر دیکھیے کیا سے کیا ہو جاتا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دے بھائی. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا أرحم الراحمين ہم سب ہی کو پاکیزہ زندگی نصیب فرما، گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما، ہمارا ظاہر باطن سبھی کو پاکیزہ فرما، اپنی پسند کا بنا، ہماری ظاہری گناہوں کو بھی معاف فرما، باطنی خطاؤں کو بھی معاف فرما. ہمارا ظاہر بھی اے اللہ اپنے پسند کا فرما، باطن بھی اپنے پسند کا فرما. اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما، اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما، عبادت بھی عطا فرما، اخلاق بھی عطا فرما. اے مولا کریم اپنی ذات پہ کامل یقین بھی نصیب فرما، اپنی ذات پہ کامل اعتماد بھی نصیب فرما. مولا کریم اپنے فضل سے ہمیں ہر گناہ سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما. مولا کریم اپنے فضل سے ہمیں نیکیوں کا نور نصیب فرما، ایمان کی حلاوت نصیب فرما، پاکیزہ نگاہ نصیب فرما، پاکیزہ زبان نصیب فرما. ہمارے وسواس وسابس اور خیالات کو پاکیزہ فرما، برے خیالات سے اور برے سوچ سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہر قسم کی بد نگاہی اور بد نظری سے محفوظ فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ.